الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى كما ورد في سورة الصافات فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علمنا وعملنا آمین یا رب العالمین. معزز حضرات اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ فلسفہ و حکمت قربانی کے موضوع پر کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے. لفظ قربانی، اس کا مادہ ہے قاف را با، جس کا مفہوم ہے قریب ہونا، اور قربانی کی اصطلاح قربان سے بنی ہے، جس کے معنی ہے ہر وہ شے جسے اللہ کی راہ میں اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے پیش کر دیا جائے. تاریخ انسانی کی سب سے پہلی قربانی، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبْأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں یعنی حضرت حابیل اور قابیل کے حالات حق کے ساتھ سنائیے. اذ قربا قربانا، جبکہ ان دونوں نے قربانیاں پیش کی، فتقبل من احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، ولم يتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. وہ قبولیت کس بنا پر ہوتی ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا. یہاں اس کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کا سلسلہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع نہیں ہوا، بلکہ یہ تو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے جو ہے یہ معاملہ چل رہا ہے. فقہی اعتبار سے قربانی سے مراد وہ جانور ہے جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے یہ شکرانے کے طور پر یا کسی کوتاہی کے کفارے کے طور پر ذبح کیا جائے. چونکہ انسان قربانی سے قرب الہی کا طالب ہوتا ہے، اس لیے اس فعل کا نام ہوا قربانی. اب یہ قربانی کی غرض و غایت سمجھنے کے لیے پہلے حیات دنوی کی غرض و غایت جو قرآن نے بیان کی ہے، کئی جگہ پر آئی ہے، صرف دو مقامات کے اشارے کروں گا. ایک تو سورہ ملک ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سونے سے پہلے کے معمولات ہیں اس میں اس کی تلاوت شامل ہے، اور اس میں ذکر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلق الموت والحیات، اس نے موت اور حیات کا یہ سلسلہ اس لیے تخلیق فرمایا، لیبلوکم، تاکہ تم سب کا امتحان لے، ایوکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھا ہے عمل کے اعتبار سے. سورہ کہف، اس کی بھی جمعے کے دن تلاوت کی بڑی ترغیب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی یہی مضمون ایک مختلف انداز میں آیا. آیت نمبر 7 میں فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، بے شک ہم نے بنایا جو کچھ زمین کے اوپر ہے اس کی زیب و زیبائش اور زینت. اس میں یہ کشش کا پہلو کیوں رکھا؟ لنبلوہم، تاکہ ہم انسانوں کو جانچیں، پرکھیں، آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون اچھا ہے عمل کے اعتبار سے. وہ کلزم ہستی سے ابھرا ہے تو مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. تو امتحان تو یعنی زندگی کا دوسرا نام ہے. اب امتحان اور آزمائش کے اعتبار سے یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنی اس کی امتحان اور آزمائش بھی زیادہ ہوتی. اصل میں امتحان اور آزمائش ہم صرف سمجھتے ہیں اگر کوئی پریشان کن صورتحال آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ امتحان اس انداز میں بھی لیتا ہے جو سورہ کہف میں آیا ذکر حضرت ذوالقرنین کا، اتنا زیادہ دے دے کہ پھر جانچے پرکھے کہ کیا یہ میرا شکر گزار بندہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. تو امتحان دونوں طرح سے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ امتحانوں اور آزمائش کی کامل مثال ہے. اسی لیے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، ان کا امتحان لیا بڑی بڑی باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان سب میں پورا اتر کر دکھا دیا. تو یہ ہے گویا کہ امتحان، اور اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی مثال جو ہمارے سامنے ہے. اب ان کی امتحانوں کا سلسلہ تو ان کی آنکھ کھولتے شروع ہو گیا، اس لیے کہ والد بت پرست اور قوم جو ہے بت پرستی کے اندر، والد بت پرستی نہیں، بت گھر بھی بنانے والے بھی اور قوم بھی اسی میں لگی ہوئی ہے. تو انہوں نے اس موقع پر بھی جو ہے یہ جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ جی باپ دادا کے طریقے کی پیروی کرنی ہے، اس کی بجائے انہوں نے وہاں بھی جرأت رندانہ کا مظاہرہ کیا. سورہ انبیاء میں آیات 66 اور 67 میں ذکر آتا ہے کہ انہوں نے قوم سے کہا قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مَا مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم اللہ کے سوا ایسوں کی کو پوچھتے ہو، مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا، جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے، وَلَا يَضُرُّكُمْ، اللہ نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اُف اور تُف ہے تم پر بھی اور جن کی تم بندگی اختیار کرتے ہو اللہ کے سوا، اَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم ہوش کے ناخن نہیں لیتے. اس سے آگے بڑھ کر نمرود کے دربار میں پیشی ہوئی، اور وہ یہ اگر مذہبی شرک تھا تو وہ سیاسی شرک، جس میں وہ اپنی خدائی کا دعوے دار، قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا سورہ بقرہ کی آیت 258، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے اس شخص کے معاملے پر غور کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی عطا کی تھی. اختیار اور اقتدار کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اور یہ بھی امتحان کے لیے ہوتا ہے، اور وہ اس امتحان میں فیل ہو رہا تھا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کے دربار میں بھی صحیح معنوں میں جو نعرہ توحید بہر بلند کیا اور کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے جو موت تاری فرماتا ہے، قال انا احیی و امیت، کہنے لگا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس نے سزائے موت کے دو قیدی بلائے، ایک کے لیے کہا جاؤ تمہیں آزاد کر دیا، دوسرے کے لیے حکم دیا اس کی گردن اڑا دو، کہتا دیکھو میں نے ایک کو زندہ کر دیا اور ایک کو مار دیا. جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کٹ حجتی پر اتر ہوا ہے تو قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، بے شک اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع فرماتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو ذرا اسے مغرب سے لا کر دکھا، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَر، تو وہ کافر جو ہے وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، حکا بکا اس سے کوئی جواب نہیں منا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہرگز ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. گھر میں جب والد محترم کو جو توحید کی بات بتائی تو وہ انہیں ہرگز پسند نہیں آئی، اور گھر کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت پر قربان کرنی پڑی. اصل میں امتحان سارا ہے محبتوں کا. والد نے کہا کہ یہ سورہ مریم کی آیات 46 اور 47 ہیں، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، باپ نے کہا کیا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہو گیا ہے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک، تو میں تجھے سنسار کر کے رکھ دوں گا. وہجرنی ملیا، اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا. والد یعنی لٹرلی جو ہے دھکے دے کر گھر سے نکال رہے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جو قرآن مجید کی ہدایات ہم نے والدین کے بارے میں پڑھی تھیں، اس میں یہ بھی تھا کہ اگر وہ تم سے شرک کرنے کے لیے بھی کہیں تو ان کا کہنا نہیں ماننا، لیکن وہ صاحبہما فی الدنیا معروف، دنیا میں بھلے طریقے کی مساوات اختیار کرنی ہے. تو گھر سے نکلتے ہوئے بھی کیا کہتے ہیں؟ قال سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب کے حضور میں استغفار کروں گا. انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے. اس وقت بھی یہ نہیں کہا، کوئی آگے سے سخت جواب نہیں دیا، بلکہ بڑے احترام کے ساتھ رخصتی بھی ہوئی، باہر گھر بار بھی قربان کر دیا اللہ کی محبت پر. پھر یہ جو والد کے لیے استغفار کا وعدہ کیا تھا، قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ اس اعتبار سے، یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ وہ وعدہ اس خیال سے تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا، اللہ انہیں توبہ کی ہدایت جو ہے عطا فرما دے گا، ابھی تو زندگی میں امید ہے نا. لیکن فلم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں ذکر آتا ہے، فلما تبین لہ، جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی، انہ عدو للہ، کہ اس کا والد تو اللہ کا دشمن ہے، یعنی اسی کفر و شرک پر یا تو وہ دنیا سے جا چکے یا آخری دم تک جو ہے اسی پہ اڑے رہے. جب ان پر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تبر امین ہو، تو انہوں نے اس سے اظہار بیزاری جو ہے وہ اظہار کیا. ان ابراہیم الاواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت ہی نرم دل اور تحمل والے تھے. تو والدین کی محبت اور ان کے لیے استغفار، اس لیے جو ہے قرآن کی اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اگر خدا نہ خواستہ مشرک والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تو پھر ان کے لیے استغفار جو ہے وہ سنت ابراہیمی نہیں ہے، اس سے اظہار بیرات انہوں نے خود کر دیا. اچھا، اسی طریقے سے اپنی قوم کی محبت جو ہے اس کو بھی اللہ کی محبت پر قربان کیا. اس کا ذکر سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے، کہا گیا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے. والذین معہ، اور ان کے ساتھیوں میں، اذ قالوا لقومہم، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، انا براء منکم، کہ ہم تو تم سب سے اظہار برات کرتے ہیں. ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان ہستیوں کو سے بھی اظہار برات کرتے ہیں جن کی تم اللہ کے سوا جن کو پوچھتے ہو. کفرنا بکم، ہم نے تم سب کا انکار کیا. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی جو ہے، عداوت والبغضاء، اور جو ہے وہ بغض جو ہے، یہ واضح ہو چکا ہے. ابدا، ہمیشہ کے لیے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ جو کہ تنہا ہے، اکیلا ہے. یعنی جب تک تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس وقت تک کے لیے دشمنی اور بغض اور عداوت ہے. تو قوم کی محبت کو بھی اللہ کی محبت پر قربان کر دیا. اب یہ ساری باتوں کے ساتھ ذاتی طور پر ان کا جو ہے وہ امتحان ایک اور یہ آ گیا کہ اب جان کی آزمائش. قوم سے جب ان کی باتوں کا کوئی جواب بن نہیں پڑا، تو تفصیلی ذکر ہے قرآن میں اس کا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 68-69، میں تو صرف اشارے کر رہا ہوں. قالو حرقوہ، کہنے لگے کہ اسے جلا ڈالو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کن تم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہے. یعنی وہ پھر آگے، چونکہ قرآن کو کسے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ وہ جو انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو اس کے بعد آگ کا کتنا بڑا آلہ انہوں نے جلایا، اور اس میں پھر ابراہیم علیہ السلام بھی جو کس شان کے ساتھ کے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ضرور ہیں، ضائع نہیں کرتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آگ کے لیے حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا کہ آگ تو ہو جا ٹھنڈی، مگر کیسی ٹھنڈی؟ سلامتی والی ٹھنڈی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، والا معاملہ بھی اپنی جگہ ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. تو یہ تو اس ایمان کا مظاہرہ پہلے کرنا ہوگا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہم بار بار دیکھتے ہیں نا جی کہ آج دنیا میں حالات ہمارے اتنے جو ہے خلاف ہیں، اتنی زیادہ ہم دعائیں اس وقت بھی جو ہے، آج سے چونکہ حج بھی شروع ہو چکا، منا میں وقوف ہے، لوگ جو ہے 20-22-25 لاکھ کے لاکھوں لوگ وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ اس درجے کی قربانی ابھی ہم پیش ہی نہیں کر پا رہے ہیں. وہ عمل جو ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، جو آگے بھی اس کی وضاحت آ جائے گی، وہ ہم سامنے نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد یہ بھی چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے نبی اور رسول، جب قوم اس کی جان کے در پہ ہو جائے تو وہ اللہ کے زمین سے اس حکم سے اس سرزمین کو چھوڑ دیا کرتا ہے. تو یہی کچھ معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا. سورہ صافات کی آیت نمبر 99 میں ذکر ہے کہ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں. بلکہ سورہ عنکبوت میں الفاظ ہے انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت اختیار کرنے والا ہوں. سیہدین، وہ مجھے راستہ دکھائے گا. تو وہ وطن، گھر بار، سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ دیا اللہ کی محبت میں، اور اللہ کی بارگاہ میں. اب یہ بڑھاپے کی عمر ہے، ابھی تک اولاد نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوتے ہیں. سورہ صافات آیت نمبر 101 میں ذکر ہے کہ رب حبلی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیکوکاروں میں سے اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں ایک بڑے ہی بردبار بچے، حلیم بچے کی بشارت دی. قرآن مجید میں جہاں یہ ذکر آتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا، تو ان کے ناموں سے نہیں آتا بلکہ ان کی صفات سے آتا ہے. تو اس کی پہچان کے طور پر نوٹ کر لیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے تو غلام حلیم، اور جب اسحاق علیہ السلام کے لیے بشارت کا ذکر ہے تو غلام علیم، ایک صاحب علم بچہ. تو اب بڑھاپے میں جب دعائیں مانگ مانگ کر اللہ نے بیٹا دیا، تو پھر مزید امتحان یہ کہ جناب اب بیٹی کی محبت زیادہ ہے، بیوی کی محبت زیادہ ہے، یا اللہ کا جو مشن ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت کریا کریا، بستی بستی، ملک ملک پہنچانی ہے، وہ فائدہ تھا ہے. تو اللہ نے ایک اور امتحان میں ڈال دیا، اور حکم ہوا کہ بیوی کو اور نو مولود بچے کو جو ہے وہ اللہ کے گھر کے پاس چھوڑو اور نکلو توحید کے چراغ جلانے کے لیے. تو ابراہیم، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں جو ہے اللہ سے جو ہے عرض کر رہے ہیں جبکہ ان کو اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پروردگار میں نے اپنی اولاد میں سے جو ایک شاخ ہے اسے آباد کیا ہے ایک ایسی وادی میں، اسے سکونت یعنی اس کو رکھا ہے ایک ایسی وادی میں جہاں کے کوئی زراعت اور کھیتی بھی نہیں ہوتی ہے. تیرے محترم گھر کے پاس زراعت اور کھیتی وہاں سے کہیں ہوتی، وہاں تو پانی کا نام و نشان دور تک نہیں تھا. وہ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو بے قراری کے عالم میں جو ہے ایڑیاں رگڑی ہیں تو اللہ کے حکم سے وہاں پانی کے چشمہ جاری ہوا، ورنہ اس سے پہلے تو پانی کا نام و نشان نہیں. تو یہ کیفیت میں جو ہے اس حال میں وہاں سے چھوڑ کر نکلے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اب امتحانات کا نقطہ عروج ہے کہ وہ جو اکلوتا بیٹا ہے اس کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے، اللہ کا حکم جو ہے بالا تر ہے یا بیٹے کی محبت غالب ہے. تو اس کا ذکر سورہ صافات کے اندر ہی چلتا ہے انہی آیات میں تسلسل کے ساتھ. فلما بلغ معہ السعی، پس جب وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر کو، یعنی جبکہ ان کے لیے وہ دست و بازو بننے والا بنا. قال یا بنیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں. فانظر ماذا ترا، تو بتا تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا مشورہ ہے. تاریخ انسانی نے ایسا مشورہ نہ پہلے کبھی سنا ہوگا اور نہ آئندہ کبھی. یہاں یہ بھی پتہ چلا اس کے اندر بین السطور میں کہ جب اولاد ذرا سمجھدار ہو جائے تو پھر ان کو حکم نہیں دیا کرتے بلکہ ان سے مشورہ کیا کرتے ہیں اور مشورتاً بات بتاتے ہیں، تاکہ خدا نخواستہ اگر حکم عدولی کریں تو حکم عدولی کا گناہ جو ہے ان پر نہ آئے، بلکہ مشورے کے ذریعے سے بھی آپ اسی نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں اور اس میں سینس آف پارٹیسپیشن بھی آ جاتی ہے. تو بہرحال چونکہ نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے، اسماعیل علیہ السلام جو ہیں انہوں نے جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کر گزریے جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے. اس لیے کہ نبی کا خواب جو ہے وہ کوئی عام خواب نہیں ہے، وہ تو وہی تو جو امر ربی ہے اس میں مشورے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. آپ کر گزریے جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ثابت قدموں میں سے پائیں گے. صبر کو یہ پہچانیے کہ انسان کے پاس جب بہت ساری آپشنز ہوں لیکن اس پر اس وقت بھی اللہ کے حکم کی تعمیل میں ڈٹے رہنا، جمے رہنا، یہ صبر ہے. لیکن یہاں پر بھی اپنا ارادہ قربان ہونے کا ہے، لیکن ہمارا کوئی ارادہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ کی مشیت شامل حال نہ ہو. فلم آگے قرآن بتاتا ہے، سورہ صافات کی آیات 103-107 ہیں، فرمایا فلما اسلما، اگر میں اس کی ترجمانی کروں تو یہ عرض کروں گا کہ جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے. آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ میں نے کیا بات کہہ دی. مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اسلام قبول کرتا ہے. اور اسلام کیا ہے؟ سر تسلیم خم کر دینا. تو ان دونوں نے اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. اور یہ ہے اصل میں ہمیں جسے پہچاننا چاہیے کہ ہم میں صرف نام کے مسلمان نہیں بلکہ اسپرٹ والے مسلمان بننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے ہم سر تسلیم خم کرنے والے ہوں. فلما اسلما وتلہ للجبین، اور وہ سر تسلیم خم کیسے کیا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، بچھاڑ دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ صرف نمائش کے لیے تو نہیں تھا. اگلی باتیں قرآن جو ہے چونکہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ بتائے کہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پورے زور سے چھری چلائی اور وہ جو چھری جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے وہ معاملہ کیا ہوا. تو لیکن ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ جو انہوں نے پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو لٹایا، تو اس میں مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں. ایک یہ کہ جناب کہیں جو ہے وہ بیٹا کا چہرہ اگر سامنے ہوگا تو شفقت پدری آڑے نہ آ جائے، کہیں بوڑھے باپ کے ہاتھوں پر جو ہے اس وقت راشہ تاری نہ ہو جائے. ایک مفسر نے لکھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل اس لیے لٹایا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے بیٹے کے آخری سانس بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں آئے. آج سجدے ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو سر تسلیم خم کرنا ہے، اس میں آپ وہ جذبہ دیکھیے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو یہی آزمائش مطلوب تھی. اس سے آگے جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں، چھری کاٹتی ہے، مگر کس کے حکم سے کاٹتی ہے؟ اللہ کے حکم سے کاٹتی ہے. اور یہاں چھری کو حکم یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کا بال بھی بیکا نہیں ہونا چاہیے. وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے اسے پکارا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. یعنی جو حکم دیا گیا تھا آپ نے تو اس پر عمل کر کے دکھا دیا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طریقے سے جو اپنے محسن بندے ہیں، جو انتہائی خوبصورتی سے بندگی کا حق ادا کرنے والے ہیں، ہم ان کو اسی طریقے سے جزا دیا کرتے ہیں. یہاں بھی قابل توجہ بات یہ ہے کہ بھائی بڑھاپے میں اللہ سے جو ہے دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا، جب وہ ذرا بڑھاپے کا سہارا بننے کے قابل ہوا تو حکم دے دیا اس کو ذبح کر دو. تو اس میں جزا والی کون سی بات آئی؟ اللہ سبحانہ، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، بات شروع ہوئی تھی کہ زندگی امتحان کا نام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جزا کا پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے جو نیک بندے ہیں ان کو مشکل امتحانوں سے آزماتے ہیں، لیکن ثابت قدمی کی توفیق بھی ہم ہی عطا کرتے ہیں. انا کذالک نجزی المحسنین. تو یہ ہے معاملہ کہ جزا کا پہلو یہ ہے کہ امتحان تو مشکل ہے، لیکن اس میں ثابت قدم رہنے کی توفیق کون دیتا ہے؟ وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ان ھذا لھو البلاء المبین، اور بے شک یہ تو ایک بڑی کھلی ہوئی آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بنا دیا. اب اس میں بھی جو ظاہر سی بات ہے کہ یعنی یہ باتیں تو معروف ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو ہے ایک جنتی مینڈا جو ہے وہاں پر لایا گیا، اور وہ جو ہے وہ قربان ہوا. تو گویا کہ اسماعیل علیہ السلام کی جان کا فدیہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبول فرمایا اس مینڈے کی قربانی کی شکل میں. اور یہ سلسلہ پھر اس وقت سے جاری ہے. اور یہ بھی مفسرین نے کہا کہ جناب اس وقت سے لے کر آج تک جو عرب ہا عرب قربانیاں پیش ہوئیں اور تا قیام قیامت یہ سنت جو چلتی رہے گی، تو یہ سب کے سب جو ہے یہ اسماعیل علیہ السلام کی جان کا فدیہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سنت ابراہیمی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. تو یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، وہ جو میں نے کہا تھا نا فلما اسلما، جب وہ دونوں جو ہے مسلمان ہو گئے، انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا، تو یہ مسلمان ہونے بننے اور اس پر پورا اترنے کے لیے اتنے زیادہ امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے. اور امتحانوں کی یعنی سختی کا یہ معاملہ، شاباش کا یہ انداز کہ خود امتحان لینے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار اٹھے کہ ان ھذا لھو البلاء المبین، بے شک یہ تو ایک بڑی کھلی ہوئی آزمائش تھی. یہ شاباش کا یہ انداز کہ ممتحن کہے کہ پرچہ بہت مقصر تھا، لیکن آفرین ہے کہ تم نے اس کو صحیح صحیح حل کر کے بتا دیا. گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے یکسو ہو گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو ساری کی ساری روش ہے، اس کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 میں جو سم اپ کیا گیا، اور جو اس قربانی کا فلسفہ اور اس کی روح ہے، وہ یہ ہے کہ اذ قال له ربه اسلم، جب جب بھی ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے یہ فرمایا کہ سر تسلیم خم کیجئے، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے حضور میں بچھا دی. تو یہ ہے اصل بات حکمت قربانی جس کے صحابہ نے بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ان قربانیوں کی کیا حکمت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ تمہارے روحانی والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یعنی قربانی اس عظیم واقعے کی یادگار ہے جبکہ 100 برس کی عمر میں بوڑھے باپ نے اللہ کے حکم تعمیل میں اپنے بڑھاپے کے واحد اثاثے یعنی اکلوتے بیٹے کو بھی اپنے ہاتھوں سے تو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا. تو اس لحاظ سے حقیقت قربانی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ خاص، اس کی خاص روش اور خاص رویہ کہ جب بھی اللہ کا کوئی حکم آیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے حوالے سے مجھے دنیا میں کتنا بڑا نقصان ہوگا، میرے بڑھاپے کا آخری سہارا بھی مجھ سے چھن جائے گا، بلکہ انہوں نے اس فوری طور پر جو ہے وہ سر تسلیم خم کیا. اب دیکھنا چاہیے کہ یہ اصل جو روش ہے یہ کیا تھی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر یہ جو ہے جانور کے ذبح کرنے کا نام ہے تو یہ یوں سمجھ لیے کہ کم از کم ابراہیم علیہ السلام کا یہ کام قصدن نہیں تھا، بلکہ ان کا اصل کام تو وہی تھا جو انہیں خواب آیا تھا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اصبح کا فنظر ما ظفر. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بدل کے طور پر جو ہے اور فدیہ تھا جو کہ جانور ذبح ہوا. تو اس اعتبار سے تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو اس وقت کا جو کام تھا ابراہیم علیہ السلام کا وہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنا تھا، تو پھر کیا یہ سنت قرار پائے گی؟ لیکن اگر لفظ سنت پر نظر کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ذبح ولد یا لڑکے کو ذبح کرنا بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، اس لیے کہ سنت اس کام کو کہتے ہیں جس پر باقاعدگی اور ہمیشگی اختیار کی جائے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بار بار جو ہے وہ بیٹا قربان کیا. تو اس لحاظ سے سنت ابراہیمی کا مصداق وہ فعل بنتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دائمی طریقہ ہے، اور وہ دائمی طریقہ یا حقیقت اسلام ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اپنی مرضی اپنی میں کو ختم کر کے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ضم کر دینا. کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضور کیا حال ہے، کہنے لگے کہ بہت مزے ہیں. انہوں نے کہا جی کیسے؟ کہنے لگے تم اس شخص کے مزوں کا کیا اندازہ کرتے سے ہو جس کی مرضی کے خلاف کو کام ہوتا ہی نہیں. حضرت یہ مقام تو بڑے بڑے انبیاء کا نہیں ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. کہنے لگے تم میری بات سمجھے نہیں ہو، اصل میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ضم کر دیا ہے، اور دنیا میں کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، اس لیے میری مرضی کے بھی خلاف نہیں ہوتا. تو یہ ہے قربانی کا حاصل کہ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. قربانی کی اصل ہے اپنے نفس کو، اپنی میں کو، اپنی جو ہے وہ خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر دینا، یہ ہے اس کی اصل. اسی لیے یہ جو قربانی جو ہے یہ صرف، یہ تو ہماری جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں وہ تو اس طریقے کی، اس ایک عزم کی، عہد کی یادگار کے طور پر ہے، اس رویے کو زندہ کرنے کے لیے، اس جذبے کو اثر نو تازہ کرنے کے لیے. لیکن اگر ہم نے صرف قربانی جو ہے جانور کی اور گوشت جو ہے کچھ کھا لیا، کچھ تقسیم کر دیا، اور آج کل تو اس کے بعد فریجوں اور فریزروں میں بھی جو ہے وہ پڑا رہتا ہے، بلکہ ایک چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ قربانی کا جانور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی جو ہے قیامت کے دن انسان کے لیے اس کی سواری بنے گا، تو لطیفے کے درجے کی بات ہے کہ کسی صاحب نے آج کل چونکہ جس طرح سے قربانیاں مطلب کافی ان کے بڑے حصے جو ہے فریزر میں جو ہے وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایک صاحب کا قربانی کے کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا. یہ صرف لطیفے کے درجے کی بات عرض کر رہا ہوں، ایسا نہیں کوئی حقیقت میں ہے سمجھانے کے لیے. تو وہاں جب مرحلہ پیش آیا سواری، تو ان کو سواری جو ملی وہ ایک ٹانگ سے محروم تھی، لنگڑی تھی، تو کہا کہ یا اللہ میں نے تو جانور جو تھا وہ پورا صحیح سالم قربان کیا تھا. تو فرشتے نے کہا کہ اس کی ایک ٹانگ تو ابھی تمہارے فریزر میں پڑی ہے, اگر وہ اللہ کے راستے میں وہ بھی دی ہوئی ہوتی ہے, خود کھانے میں حرج نہیں ہے, لیکن یہ اس کی اجازت ہے کھا لیں, مگر یہ کہ جی اتنا اتنا عرصہ اس کو رکھے رکھنا جو ہے وہ اس کاموں کے لیے, تو یہی معاملہ یہ قربانی کا نہیں ہوتا. یہ صرف میں نے لطیفے کے طور پر جو حرض کر دیے. اصل چیز یہ ہے کہ اس جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ جب تک کہ انسان جو ہے اس کے اندر جو اس کی میں ہے اس کی قربانی نہیں دیتا ہے, اس کے اندر جو ایروگنس ہے اپنے آپ کو بڑی کچھ ترم خاں سمجھنا ہے, دوسروں کو جو ہے وہ دھوکہ دینے کا جو رویہ ہے اس کو ختم نہیں کرتا ہے, خود غرضی اگر جو ہے اس کو ختم نہیں کرتا ہے, لالچ اور لسٹ جو ہے اس کو, عدم برداشت اگر یہ رویے جو ہیں یہ ختم نہیں ہوتے ہیں, غصہ جو ہے اس پر اگر جو ہے وہ قابو نہیں پایا ہے, اگر جھوٹ بولنے کی عادت جو ہے یہ نہیں چھوڑی ہے, دوسروں کو دھوکہ دینے کی عادت نہیں چھوڑی ہے, غیبت کی اور دوسروں کی غیر موجودگی میں جو ہے ان کے بارے میں برے تذکرے اگر جو ہے وہ نہیں چھوڑے ہیں, تو پھر جناب ظاہر ہے کہ جانور تو قربان ہو گیا لیکن ابھی بہت ساری یہ چیزیں جو ان کی قربانی کی ضرورت ہے جو نفس کی خواہشات. یعنی یہاں تک کہا گیا کہ جی اگر نفس جو ہے کہتا ہے کہ جناب اس وقت کسی بھی کام میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو 100 روپے, تو اس کی بجائے اگر نفس کی خواہش کے برعکس 200 روپے انسان خرچ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں اس نے, اور کسی اور کام میں کہتا ہے کہ جی چلے ٹھیک ہے ذرا تہجد کے لیے اٹھیں گے لیکن بالکل آخری وقت میں اٹھیں گے, تو اس کے برعکس جو ہے زیادہ وقت جو ہے نکالنا, پتہ چلے گا کہ واقعہ یہ ہے جو قربانی کی طرف جو ہے معاملہ آگے بڑھا ہے. حدیث مبارکہ میں قربانی کے لیے بہت ترغیب و تشویق ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے, اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا, اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. پس اے اللہ کے بندو دل کی پوری خوشی سے قربانیاں کیا کرو. اور اس کے برعکس یہ وعید بھی ہے مسند احمد میں کہ جو شخص وسعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اور وسعت کے حوالے سے یعنی یہ جو تصور ہے کہ جناب 7.5 تولے سونا جب تک نہیں ہوگا تو وسعت نہیں ہے, اصل میں جو اب فقہا بتاتے ہیں کہ 7.5 تولے سونے کا نصاب جبکہ ایکسکلوسیولی انسان کے پاس سونا ہو. آج کل اکیلا سونا تو کسی کے پاس نہیں ہوتا, کوئی پیسے بھی ہیں کوئی چاندی بھی ہے کوئی اور جو ہے وہ ضرورت سے زائد سامان ہے, تو ایسی صورت میں اس کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہے جو کہ کل اس کی قیمت جو ہے مشکل سے 45,000-50,000 روپے بنتی ہے. تو اس پر اور اس کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے, قربانی کے دنوں میں جس کے پاس بھی اتنے پیسے آ جائیں اس میں سے اس کو قربانی کرنی چاہیے. ہاں البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جناب باب اگر صرف اس کے پاس سیونگ یا سرپلس جو ہے 50,000 ہے تو وہ 50,000 ہی قربانی میں لگا دے, وہ اپنی حسب ضرورت جو ہے جیسی اس کی ہمت وسعت ہے. قربانی جو ہے شمالی علاقہ جات میں 7.5-8,000 روپے سے لے کر اور یہاں پر جو حصہ ہے قربانی کا اور یہاں پر جو ہے اس سے زیادہ مہنگی بھی ہے, تو اس میں خوش دلی سے انسان جو ہے لیکن وسعت ہوتے ہوئے نہ کرنا جو ہے اس کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا اجر ہے, تو آپ نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال یا ریشے کے عوض ایک نیکی ہے, اتنا بڑا جو ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے. البتہ اس کی جو اسپرٹ روح قربانی لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا, سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ اللہ تک نہ ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون پہنچتا ہے, وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, بلکہ اللہ تک تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اور اسی لیے جو پہلی قربانی جس کا ذکر میں نے کیا تھا تاریخ انسانی کی, اس میں بھی جو جبکہ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. تو انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ بھائی تو میرے اوپر کیوں ناراض ہوتا ہے, قربانی تو اللہ انما یتقبل اللہ من المتقین, بے شک اللہ تعالیٰ تو قربانی قبول کرتا ہے متقین کی, تو اپنے اندر تلاش کر کے تیرے اندر کو تقوی کی کیا کمی ہے جس کی وجہ سے تیری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے, کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. تو قربانی کے ذریعہ سے تقوی کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے, اس لیے کہ اس میں جو خاص طور پر کہا گیا ہے کہ اللہ تک نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے, تو اس سے مراد جو ہے تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ. اور تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 102 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں, یعنی حالت اسلام میں جان تک چلی جانا جو ہے یہ اسلام کا, اس حالت اسلام سے مراد اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے جان تک اللہ کے راستے میں جو ہے قربان کر دینا, یہ اللہ تقویٰ کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. اس لیے کہ سورہ نساء میں فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ, اس سے اچھا کس کا دین ہوگا جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے بچھا دیا, وَهُوَ مُحْسِنٌ, اور وہ خوب کار ہو, وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, اور اس نے پیروی کی ہو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جو کہ یکسو ہو رہے تھے صرف ایک اللہ کے ہو رہے تھے. جب اسلام یہ ہے تو کامل تقوی یہ ہوا کہ اپنی جان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دے کہ وہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے, جیسے کہ میت کی جو ہے وہ غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ جدھر چاہے جو ہے غسل دینے والا اس کو جو ہے کروٹ دے جو مرضی کرے, ایسے ہی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے بچھا دے, جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ اللہ کے حکم سے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے, اور جو شخص اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر آمادہ ہو جائے وہ اپنی جان دینے پر تو ضرور آمادہ ہوگا, اور ابراہیم علیہ السلام نے تو اس سے پہلے جان دینے سے بھی دریغ نہیں کیا تھا جبکہ وہ آگ میں کود گئے تھے. تو اس اعتبار سے اعلیٰ تقویٰ یہ ہے کہ یہ جان اسی کے راستے میں جو ہے وہ کھپائی جائے, اور یہ احساس رہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, یہ ہے اس کا حاصل. حاصل قربانی محض یہ ہے کہ قربانی محض رسم نہیں بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا جینا مرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے, جیسا کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 میں ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہہ دیجئے کہ میری نماز میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے, کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز ہوئی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. تو گویا قربانی پیش کرتے وقت ہم اللہ سے ایک تجدید عہد کر رہے ہیں کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزاریں گے, ہر وقت مال اور جان اللہ کی خوشنودی کے لیے لگانے کے لیے تیار رہیں گے, نہ صرف خود یہ کام کریں گے بلکہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اسی کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی میں لگے رہیں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشن میں اپنی جان قربان کرنا یہ جو ہے ہم اپنا اعلیٰ ترین اپنی سعادت سمجھیں گے, اور رضاء الہی کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے. اگر جو ہے یہ جذبہ اثر نو تازہ ہوتا ہے اور ہمارے اعمال میں اس اعتبار سے بہتری آتی ہے تو ہماری قربانی جو ہے وہ واقعی قربانی ہے, اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو قربانی محض ایک رسم, ایک ریچول یا گوشت کھانے کا سالانہ تہوار بن کے رہ جاتی ہے, کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, رگوں میں وہ لہو باقی نہیں, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں. تو ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے لیے یہ جو اس دفعہ یہ جو عید قربان آ رہی ہے اور اس موقع پر جو ہم قربانیاں پیش کرنے جا رہے ہیں, تو اس میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنی تاریخ کے ایک بڑے ہی نازک لمحے پر اور نازک موڑ پر ہیں. اس وقت یہ رسمی قربانی نہیں بلکہ حقیقی قربانی کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے کہ ہم اپنے اپنے رویوں کے اندر بھی, اپنی اپنی ذات میں بھی اور ملکی سطح پر بھی, جس وقت جو حالات ہیں اور اس کے حوالے سے امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب نے ایک پریس کے لیے ایک بیان ریلیز کیا ہے, وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آ جائے کہ مودی کو یوں مقبوضہ کشمیر ہڑپ کرنے دیا گیا تو اس کا اگلا ہدف بلوچستان ہوگا. حافظ صاحب نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے بھارت نے اس نام نہاد الحاق کو خود ختم کر دیا ہے جو اس نے کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ سے کیا تھا, کیونکہ اس نام نہاد معاہدے میں یہ شرط موجود تھی کہ کشمیر کو خود مختار ریاست کی حیثیت حاصل رہے گی. انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان نے اگرچہ رد عمل یا ریاکشن میں چند اقدام کیے ہیں لیکن ہماری نظر میں یہ ناکافی ہیں, اس لیے کہ بھارت نے در حقیقت اس غیر قانونی غیر آئینی اور غیر اخلاقی اقدام سے پاکستان کی شہ رگ پر چھری چلا دی ہے. حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ بھارت کی اس چال کا ٹھیک ٹھیک ادراک کرے. یہ دراصل اس کے اصل ایجنڈے یعنی اکھنڈ بھارت کی طرف پہلا قدم ہے. بھارت کو اگر نہ روکا گیا تو وہ بلوچستان اور سندھ کو بھی پاکستان سے کاٹنے کی بھرپور کوشش کرے گا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو فوری طور پر اور ہنگامی طور پر بھارت سے سفارتی تعلقات کا مکمل خاتمہ کرنا چاہیے. فضائی حدود جو ہیں یہ انڈیا کی ایئر لائنز کے لیے جو ہیں وہ بند کرنی چاہیے, اور شملہ معاہدے سمیت تمام معاہدات کو بھارت کے منہ پر دے مارنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں عالمی اداروں کی طرف رجوع کرنے پر اگرچہ اعتراض نہیں لیکن واضح رہے کہ وہاں عدل نہیں ہوتا بلکہ مائٹ از رائٹ, طاقتور کے جبر کو قبول کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کا مستقل اور دیر پا حل تو صرف یہی ہے کہ ہم پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنائیں. اب انہی عید کی چھٹیوں میں 14 اگست بھی آ رہا ہے. آج سے یعنی ہم نے اللہ سے کیا وعدہ کر کے ملک لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ اور اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نظام نافذ ہوگا. اس حوالے سے بھی ہم اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. دیکھیے پورے ملک میں بھی تبدیلی کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اندر بھی جھانکنا چاہیے کہ میں جو میرے اختیار میں ہے میں اس میں سے کتنا جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہوں. یہ قربانی کے حوالے سے بھی اور یوم آزادی کے حوالے سے بھی اور آئندہ کے لیے اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے بھی جو ہے یہ ضروری ہے کہ ہم خود بھی جو ہے سب سے پہلے ہم خود جو ہے اللہ کے بندے بنے, دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینے والے, اور اللہ نے جو ہمیں یہ مملکت خداداد پاکستان عطا کی ہے اس میں اسلام کو غالب کریں گے جاری و ساری کریں گے تو تبھی یہ حقیقی فلاحی اسلامی مملکت بنے گی. اس صورت میں ہی بھارت ہی نہیں تمام عالمی قوتیں بھی پاکستان کے خلاف گٹھ جوڑ کر لیں تب بھی پاکستان کا بال بیکا نہیں کر سکیں گی انشاءاللہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.